بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 12 جولائی 2013، مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاکف سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں صیام و قیام رمضان کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفى، خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. ذات محترم، ماہ رمضان مبارک کا آغاز ہو چکا ہے. آج ماہ رمضان کی 2 تاریخ ہے. پچھلے جمعے ماہ رمضان کے حوالے سے کوئی گفتگو نہیں ہو سکی تھی، لیکن اس کی کسی قدر تلافی ہمارا جو اتوار کا پروگرام آڈیٹوریم میں ہوتا ہے، قرآن آڈیٹوریم میں، اس میں اس حوالے سے گفتگو بھی ہوئی، کئی تقاریر ہوئی. لیکن مجھے اندازہ ہے کہ اس مسجد کے بہت سے نمازی وہاں شریک نہیں تھے، اور آج جو تعداد ہوگی مسجد میں وہ سال میں اسی خاص مہینے، اس مہینے کا خاصہ ہے کہ وہ تعداد بڑھتی ہے. یہ اس کی برکتوں میں سے ایک برکت بھی ہے، اور یہ انڈیکس بھی ہے کہ عام حالات میں جمعہ پڑھنے والے بہت کم ہوتے ہیں، اور یہ صحیح انڈیکس بنتا ہے جمعہ تو الوداع کے موقع پر جب ساری مسجدیں ابلی پڑتی ہیں، اور حیرت ہوتی ہے کہ اتنی آبادی کہاں سے آ گئی، اور عام جمعوں میں یہ لوگ کہاں ہوتے ہیں. بھارت یہ الگ سوالات ہیں، لیکن اس ماہ کی برکات میں سے یقیناً یہ بات اپنی جگہ ہے کہ اہل ایمان کا دل متوجہ ہوتا ہے، جیسے کہ احادیث مبارکہ میں ہے کہ شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے اور خیر کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تو اس کی اصل حقیقت نوعیت کو تو ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن اتنی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ خیر کی طرف آمادگی اور خیر کی طرف آنا آسان ہو جاتا ہے، اور شر کے لیے جو ہے ذرا بھی ایمان اگر کسی کے دل میں ہو تو اس وہ خود بخود شر سے بچنے کی شعوری کوشش کرتا ہے. اس ماہ مبارک میں ایک خاص ماحول بن جاتا ہے، اور جس کا اثر پہلی ہی تراویح کو نظر آتا ہے مساجد. دوبارہ ماہ رمضان کے حوالے سے یقیناً میں آج اسی پر گفتگو کروں گا، اور سب سے پہلے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کا مطالعہ کریں گے تو امام بہتی نے اپنی کتاب شعب الایمان میں اس کو نقل فرمایا ہے، اور وہ اصل میں اس ماہ مبارک کے لیے ذہنی طور پر تیاری کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اور بہت مؤثر اس کے اندر اس کا رول ہے. کاروباری لوگ، آپ کو معلوم ہے، انہیں معلوم ہوتا ہے ہر شخص کا اپنا اپنا کاروبار کا سیزن ہوتا ہے، اور سیزن سے پہلے وہ اگر پراپر تیاری نہ کریں تو اس کاروبار سے صحیح فائدہ وہ اٹھا نہیں سکتے. تو کسی بھی بہتر موسم سے کاشتکار کا بھی یہ مسئلہ ہے، جب موسم آ جاتا ہے بیج بیج بونے کا، لیکن تیاری بہت پہلے سے ہوتی ہے. اگر اس کی وہ پہلے سے تیاری نہیں شروع کرے گا تو فصل ضائع کر بیٹھے گا اور ہاتھ ملتا رہ جائے گا بعد میں. لہذا آغاز ہی میں ذہنی تیاری پوری ہونی چاہیے کہ ہم اس کے لیے پھر واقعی محنت کریں اور اس کی برکات سے بھرپور طور پر فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. اسی ذہنی تیاری کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ بہت مفید ہے، بہت مؤثر ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، اور یہ خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا شعبان کے آخری دن، ابھی ماہ رمضان شروع نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے پہلے، اور یہ اسی ذہنی تیاری کا ایک حصہ تھا. عن سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے پاس یہ موجود ہے، صفحہ نمبر 4 پہ یہ خطبہ ہے. یہ جو 4 ورقہ آپ کو دیا گیا، یہ ہماری طرف سے ابتدائی تحفہ رمضان ہے. عن سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان. سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، ان سے مروی ہے یہ روایت. فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خطاب فرمایا، خطبہ ارشاد فرمایا شعبان کے آخری روز. فقال یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم. فرمایا کہ اے لوگوں، تم پر سایہ فگن ہو چکا ہے ایک بہت عظمتوں والا مہینہ. عظیم عظمت سے، یہ مہینہ خاص مہینہ ہے، اس کی خصوصی فضیلت ہے. اب اس کی عظمتوں کے مختلف پہلو اب آگے بیان ہوگی. شہر مبارک، مہینہ وہ ہے کہ جو بہت برکتوں والا، جس میں خیر کئی گنا ہو کر ملتا ہے. خیر کے کام میں جب غیر معمولی اضافہ ہو تو اس کو برکت کہتے ہیں. کسی شخص نے کوئی اچھا عمل کیا اور اس کے اجر میں اللہ تعالیٰ بہت اضافہ فرمائے تو یہ برکت ہے. تو شہر المبارک بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، تفصیل آگے آ جائے گی. شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر. اس ماہ مبارک کی برکات کا ایک ثبوت یہ ہے کہ اس میں ایک رات وہ بھی ہے کہ جو ہزار مہینوں سے افضل ہے، بہتر ہے. یعنی اس ایک رات میں عبادت کرنا ہزار مہینوں کی عبادت پر بھاری. اب اندازہ کر لیجیے، ہزار مہینوں کا مطلب کیا ہوا؟ 30,000 دن، ایک دن اور 30,000 دن. تو کتنا مبارک ہے، کتنا افضل ہے، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں. جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں روزہ رکھنا فرض قرار دیا. اور ان آیات میں جو آپ نے شروع میں سماعت فرمائی ہیں، سورہ بقرہ کی آیات، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم. اس آیت کی طرف حوالہ ہے اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ میں روزہ رکھنا فرض قرار دیا. یہ 2300 رکوع کی آیت ہے. فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے. یہیں سے ذہن میں ذرا ٹانک لیجئے کہ ماہ رمضان کا، روزے کی عبادت کا قرآن کے ساتھ کوئی خصوصی تعلق ہے، ورنہ سال کے دوسرے مہینوں میں بھی روزہ فرض کیا جا سکتا تھا. 12 مہینے ہیں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا. یہ جو 12 مہینے چلے آ رہے ہیں، اس کو تو قرآن مجید نے بھی اس کی تصویب کی ہے. مہینوں کی تعداد 12 ہی ہے. منہا 4 حرم، اس میں سے 4 جو ہیں وہ اشہر حرم ہیں، عربوں کے یہاں یہ چلی آ رہی تھی بات. تو ان 12 میں سے ایک خاص مہینہ کیوں منتخب کیا گیا؟ کوئی حکمت ہے؟ تو اس کو جوڑا گیا، یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. اور پھر قرآن کا تعارف ہو رہا ہے، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، کامل ہدایت نامہ پوری نوع انسانی کے لیے، وہ ہدایت جس کی ہر شخص کو ضرورت ہے اس امتحان میں کامیابی کے لیے جس میں وہ ڈالا گیا اور اس زمین پر بھیجا گیا. ہم اگر بھول جائیں کہ ہم حالت امتحان میں ہیں تو غلطی ہماری ہے. نبی اور رسول تو یہی بتاتے آئے ہیں, اور اس کے لیے بڑا سخت امتحان ہے, بڑا گمبھیر امتحان ہے. اس کے لیے بہت گائیڈنس چاہیے, رہنمائی چاہیے, گائیڈ چاہیے. نماز کی ہر رکعت میں اسی کی دعا کر رہے ہوتے ہیں ہم, اہدنا الصراط المستقیم. پروردگار ہمیں سیدھے رستے کی رہنمائی عطا فرما دے, جو اس امتحان میں ناکامی سے بچا کر ہمیں کامیابی تک لے جائے. اس جواب, اس دعا کے جواب میں پورا قرآن آیا. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین, یہ ہے ہدایت نامہ, اور یہی سورہ بقرہ ہے. اس کے 23 رکوع میں مزید وضاحت کر دی, ہدی للناس, اس میں ہدایت پوری نوع انسانی کے لیے. ہر شخص, وہ کسی بھی مینٹل لیول کا ہو, پاگل نہ ہو, جسے ہم کہتے ہیں نا عاقل و بالغ اصطلاح ہے. عاقل کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص مینٹلی ڈسٹرب نہ ہو, اس لیے کہ مجنون ہو, پاگل ہو, وہ مکلف نہیں ہے احکام شریعت کا. وہ نماز نہیں پڑھتا, وہ روزہ نہیں رکھتا, اس پر اسے بات پوچھ نہیں ہے. اس لیے کہ جو ایک لیول چاہیے ہوش مند آدمی کے لیے, وہ اس کے پاس نہیں ہے. تو ہر ہوش مند شخص, وہ چاہے مزدور اور کسان ہو, اور کسی بھی علمی لیول کا ہو, پسترین علمی لیول کا ہو یا ہائیسٹ لیول کا انٹلیکچوئل, سب کے لیے کامل ہدایت اس قرآن میں موجود ہے. وہ ہدایت جس کی ہر شخص کو ضرورت ہے, سب سے زیادہ ضرورت ہے. اور کس شکل میں ہے وہ ہدایت؟ پہلیوں کی شکل میں نہیں ہے. ہدل للناس وبینات من الہدا, ہدایت کی روشن دلیلوں پر مشتمل ہے یہ کتاب. واضح مبرہن کر دیا ہر شخص. والفرقان, اور یہی کتاب ہے جو حق و باطل میں فرق کرنے والی ہے, انسان کو صحیح اور غلط میں تمیز اس کی صلاحیت عطا کرنے والی شے یہ قرآن. اب آگے الفاظ کا ہے, فمن شہید منکم الشہر فلیصم, تو جو کوئی تم میں سے اس ماہ مبارک کو, اس رمضان کو, اس نزول قرآن کے مہینے کو پائے, وہ کیا کرے؟ اس پر لازم ہے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے. یہ ہے فرضیت ماہ رمضان کے, جو مہینے کے روزے ہیں ان کا جو فرضیت ہے, اس کا حکم. جعل اللہ صیامہ فریضۃ, اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا فرض قرار دیا ہے. اور میں نے آپ کو بتایا قرآن مجید کی وہ آیت ہے جس کے روح سے یہ فرض ہوتا ہے. وَقِيَامَ لَيْلِهِ تَطَوُّعًا, ساتھ ہی اللہ کے رسول نے ایک اور عبادت کا بھی ذکر کیا جس کا تعلق قرآن سے ہے, رات کا قیام. رات کا قیام ویسے تو سارا سال کرنا چاہیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کرتے ہی تھے, آپ کے صحابہ میں سے بہت سے کرتے تھے. لیکن جب قیام اللیل کی بات آتی ہے تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ بس 8 رکعتیں پڑھ دی اس کے بعد رکوع وہ وتر پڑھ دیے, قیام اللیل حاصل ہو گیا. ہو تو گیا ایک باٹم لائن لیول پر, لیکن قیام اللیل کا اصل مقصد کیا ہے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا تھا کہ رات کا قیام کیجئے تو ساتھ تفصیل کیا آئی تھی, کرنا کیا ہے اس میں؟ وَمِن لَيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ وَانْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, پوری رات کھڑے رہیں, آدھی رات کھڑے رہیں, آدھے سے کچھ کم کریں, آدھے سے کچھ زیادہ کریں, یعنی کم سے کم ایک تہائی رات تو آپ کو کھڑے رہنا ہے, قیام کرنا ہے. اور قیام کرتے ہوئے کرنا کیا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے ترتیل کے ساتھ, ٹھہر ٹھہر کر اس کے اثرات کو اپنی روح میں جذب کرتے ہوئے. یہ ہے قیام اللیل. تو یہ قیام اللیل پورے سال میں کریں, اس کی بڑی فضیلت ہے, فرض نہیں ہے. لیکن اس قیام اللیل کی خصوصی اہمیت ہے اس ماہ مبارک میں. چنانچہ اس حدیث میں, اس خطبے میں تو الفاظ یہ آئے کہ وہ قیام اللیل ہی تتوعا, اس ماہ میں رات کے قیام کو اللہ تعالی نے فرض نہیں کیا, آزاد مرضی پر چھوڑا ہے. لیکن اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی بڑی تشویق ہے, ترغیب ہے, پرسویشن ہے بہت زیادہ, رات کا بڑا حصہ اس میں گزارو, قیام اللیل ضرور کرو جس کے لیے ممکن ہو, اس کی جو فضیلت ہے، اس کی جو برکات ہیں، اور جو احادیث اور ہم پڑھیں گے اس سے معلوم ہوگا کہ رمضان کا پروگرام ہی ٹو پرونگ ہے، اس کی دو جہتیں ہیں، دن کا روزہ اور رات کا قیام مع القرآن. اس پر انشاءاللہ جو اور احادیث اسی کتاب کے میں ہیں وہ ہم پڑھیں گے بعد میں، ابھی میں اس کو خطبے کو آگے پڑھ رہا ہوں. فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، جس کسی نے کسی ایک نیک کام کے ذریعے، نفلی عبادت کے ذریعے اللہ کا تقرب چاہا اس ماہ مبارک میں. ظاہر بات ہے کہ انسان کوئی بھی نیکی کرتا ہے تو کس لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، خالص اللہ کے لیے، میں اور اللہ سے قریب ہو جاؤں. قربانی، قربانی کسے کہتے ہیں؟ کچھ اللہ کے حضور کچھ نذرانہ پیش کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنا. اس قربا قربان فتقبل من احدہما، چنانچہ جو کوئی بھی کام کرے گا، اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کوئی بھی ایک نیکی کا کام وہ نفل نیکی ہے وہ کر رہا اس ماہ مبارک میں، تو فرمایا کان کمن ادا فریض وطن فیما سوا، اس ماہ مبارک میں ایک نفلی نیکی کا ثواب بھی ایسے ہے جیسے سال کے بقیہ مہینوں میں فرض ادا کرنا. فرض کا معاملہ بہت اونچا ہے، اتنا اونچا ہے ہم ایگزیکٹ تو کیلکولیٹ نہیں کر سکتے، لیکن اگلے الفاظ سے کچھ اشارہ ملتا ہے کہ نفل اور فرض میں 70 گنا کا فرق ہے. رہنمائی مل رہی ہے اس لیے کہ اگلے الفاظ کیا ہیں. ومن ادا فریض وطن فی، اور جس کسی نے اس ماہ مبارک میں کوئی فرض ادا کیا، فرض عبادت، کوئی فرض جو ہے کام کیا ہے جو اس پر لازم تھا، کان کمن ادا 70 فریضۃً فیما سوا، یہ ایسے ہے کہ اس نے سال کے بقیہ مہینوں میں 70 فرائض جو ہیں ان کو سر انجام دیا ہو. اب یہ تھوڑی سی ایک جو ایکویشن ہے وہ سامنے آ رہی ہے. نفل عبادت کا ثواب اس ماہ میں فرض کے برابر، فرض ادا کرنے کا ثواب عام دنوں میں فرض کے مقابلے میں 70 گنا، تو گویا یہ جو ہے 70 ٹائمز ہر عمل، ہر نیکی کا اس کے اندر آپ کو اضافی ثواب مل رہا ہے اس ماہ مبارک میں. اسی لیے میں اس کے لیے ایک لفظ استعمال کرتا ہوں، عوامی سا لفظ، کہ یہ نیکیوں کی لوٹ سیل کا مہینہ ہے. ایک سیل ہوتی ہے، ایک لوٹ سیل ہوتی ہے. اتنی زیادہ 70 ٹائمز ہر عمل، ہر نیکی سال کے بقیہ مہینوں میں کی گئی کے مقابلے میں 70 گنا آپ کو زیادہ اس کا اجر و ثواب اللہ عطا فرمائیں گے. یہ ہے اس ماہ کی برکت. وہ شہر الصبر، فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا مطلب ہے کہ رکنا، اپنے آپ کو روکنا، تھامنا. اور ظاہر بات ہے کہ روزے میں ٹریننگ کس بات کی ہو رہی ہے؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک حلال اور طیب چیزوں سے بھی اپنے آپ کو روکنا ہے. پانی ہے، کھانا ہے، بہترین ہے، پاکیزہ رس موجود ہے، شدید پیاس لگی ہے، شدید بھوک ہے، نہیں، چیز بھی حلال ہے، حلال ذریعے سے حاصل کی گئی ہے، انتہائی طیب ہے، زمزم ہے، نہیں. یہ ہے صبر کی ٹریننگ. وہ شہر الصبر، رکنے کا مہینہ ہے. اسی طرح جنسی خواہش کی تکمیل سے، بیوی کے پاس جانے سے بھی رکنا ہے، جبکہ عام حالات میں نہ صرف اجازت ہے بلکہ انسان کا یہ عمل بھی، ایک بندہ مومن کا یہ عمل بھی اس کے لیے نیکیوں اور درجات کو بڑھانے کا باعث بنتا ہے، اس لیے کہ اس نے اللہ کے حکم کی تعمیل میں اپنے آپ کو یہیں تک محدود رکھا ہے، ہلانگا نہیں اپنی حدود کو. لیکن اس سے بھی رکو. وہ شہر الصبر والصبر ثوابه الجنہ، اور صبر وہ شہر ہے کہ جس کا بدلہ جنت ہے. قرآن مجید میں کئی جگہوں پر یہ مضمون آیا، اہل جنت اس کے حقدار کون ہے جنت؟ اکثر تو یہ مضمون آتا ہے متقین، جن کے اندر تقویٰ ہے، اعدت للمتقین، لیکن کہیں کہیں یہ بھی لفظ آئے اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، اہل جنت کو جو بالا خانے عطا ہوں گے وہ جنتیں عطا ہوں گی وہ ان کے صبر کی وجہ سے. انی جزیتہم الیوم بما صبروا، سورہ مومنون میں اہل جنت کو کہا گیا کہ آج کے دن میں ان کو جزا دوں گا ان کے صبر کی بدولت، اس لیے کہ پورا دین ایک اعتبار سے لفظ صبر کے اندر سمویا ہوا ہے. گناہوں سے رکنا بھی صبر ہے. صبر صرف یہی نہیں ہے کہ کسی نے آپ کو مارا اور آپ نے برداشت کر لیا، صبر کیا، آپ کے اندر قوت ہے بدلہ لے سکتے ہیں لیکن آپ رکے ہوئے ہیں اللہ کا حکم ہے، یہ صبر ہے. اصل صبر تو یہ ہے، وہ صبر نہیں ہے، وہ تو قہر درویش برجان درویش. اصل صبر تو یہ ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس شدید بسرعۃ، پہلوان وہ نہیں ہے کہ جو دوسرے کو لڑائی میں پچھاڑ دے. انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، اصل پہلوان وہ ہے کہ غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھ سکے. تو برائی سے، گناہ سے، منکرات سے رکے رہنا یہ بھی صبر ہے. اور اسی طریقے سے نیکی پر اور فرائض دینی کی ادائیگی پر کاربند رہنا، اس کے لیے بھی صبر یعنی استقلال کی ضرورت ہوتی ہے. صبر کے اندر استقلال کا مفہوم بھی، ثابت قدمی، اور پھر اللہ کے دین کے خاطر اللہ کے لیے تکلیفیں برداشت کرنا، فاقے برداشت کرنا، سختیاں برداشت کرنا، یہ بھی صبر ہے. تو پورا دین جو ہے اس ایک لفظ کے اندر موجود ہے. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، اور یہاں فرمایا وصبر ثوابہ الجنہ، صبر وہ شے ہے جس کا بدلہ جنت ہے. وشہر المواسات، یہ باہمی ہمدردی اور غم گساری کا مہینہ ہے. اس مہینے میں ایک دوسرے کے لیے ہمدردی اور غم گساری کے جذبات زیادہ جنم دیتے ہیں، اور غالباً اس کا سبب یہ ہے کہ امیر لوگ جو ہر وقت انہیں فاقے کا کبھی تجربہ نہیں ہے، عام طور پر تو جو کھاتے پیتے لوگ ہیں انہوں نے ایک خاص ٹائم ٹیبل کے تحت ناشتہ بھی کرنا ہے، دوپہر کا کھانا بھی کھانا ہے، رات کا کھانا بھی کھانا ہے، چاہے بھوک ہو یا نہ ہو. اور بھوک اور فاقے سے کبھی انہیں سابقہ پیش ہی نہیں آیا، انہیں معلوم ہی نہیں کہ جو شخص محتاج ہے، جس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، اس پر بیتتی کیا ہے اور اس کے بچوں پر کیا بیتتی ہے. لیکن جب روزہ رکھتا ہے انسان اور بھوک اور پیاس اللہ کے لیے برداشت کرتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے ہیو ناٹس کا، وہ جو محرومین ہیں، جو غریب طبقات ہیں، وہ تھوڑے نہیں ہیں، وہ بہت زیادہ بہت زیادہ. تو اب غم گساری ایک ہمدردی پیدا ہوتی ہے، یعنی اب ان کے درد کو وہ اپنے دل میں محسوس کرنے کی ان کے اندر صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اسی کا نام ہمدردی. تو شہر المواسات، یہ باہمی ہمدردی اور غم گساری کا مہینہ. وشہر یزاد فیہ رزق المومن، اور یہ مہینہ وہ ہے جس میں بندہ مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. اب یہاں پر بندہ مومن میں رزق میں اضافے کی بات ہے جو دنیاوی کیلکولیشن کے اعتبار سے تو ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن جسے اللہ پر یقین ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین ہے وہ مانے گا اور واقعتاً ہوتا ہے. یہ شاید ہمارے ایمان کی کمی ہے کہ ہمیں محسوس نہیں ہوتا، یا ہم اس سے مستحق نہیں ہیں. یزاد فیہ رزق المومن، مومنوں کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، ہم شاید ابھی اس ایمان کے اس لیول کو نہیں پہنچے ہوئے. لیکن بہرحال، یعنی ویسے تو کہیں گے کہ روزہ رکھیں گے کارکردگی میں کمی آئے گی، قوت کار کم ہوگی، کمائی کم ہو جائے گی، انکم میں جو ہے وہ کمی ہو جائے گی، کیلکولیشن تو یہ بتاتی ہیں. لیکن اللہ کے رسول تسلی دے رہے ہیں کہ نہیں، گھبراؤ نہیں، اس ماہ مبارک میں بندہ مومن کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے. اور اس میں تو کوئی شک نہیں، جو کھانے پینے کے مواقع اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ دیتا ہے ہمیں افطاری کی شکل میں، وہ پورے سال میں اس طرح کی رونق نہیں ہوتی دسترخوان پر، اور ادھر ادھر سے بھی آ رہے ہوتے ہیں، چلے آ رہے ہوتے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ بھیجتے ہیں ایک دوسرے کو خوشی کے ساتھ. تو یہ منفرد ماحول ہے، اور شہر یزاد فیہ رزق المومن ہی کا ایک مظہر.
من فطر فيه صائما كان له مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار.
جو شخص اس ماہ مبارک میں کسی روزے دار کو افطار کروائے گا, اب یہ مواصلات ہمدردی کے لیے کسی روزے دار کو افطار کروانا ہے, گھر پہ بلایا ہے, بھیج رہے ہیں, تو فرمایا کہ اس شخص کے لیے افطار کروانے والے کے لیے جو انعام ہے اللہ کی طرف سے وہ کیا ہے کہ اس کے گناہوں کو اللہ معاف فرمائے گا اور اس کی گردن کو جہنم کے عذاب سے چھٹکارا دلا دے گا. یہ ہے روزے دار کو روزہ افطار کرانے کا ثواب. چنانچہ اس کے پیش نظر افطاریاں کی جاتی ہیں اور بہت اچھی بات ہونی بھی چاہیے, لیکن اگر آپ بین السطور میں پڑھیں گے تو ہمدردی کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے طبقات کو افطاری کروائی جائے اور ایسے طبقات کو افطاری پر بلایا جائے جنہیں عام دنوں میں دو وقت کا کھانا نصیب نہیں ہوتا. شعور مواسات ہے, ہمدردی کا اصل تقاضا یہ ہے. ویسے تو کسی بھی روزے دار کو آپ بلا لیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا کرے گا, لیکن اصل مقصود یہ. وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ, اور اس روزے دار روزہ افطار کروانے کے لیے بھی اتنا ہی اجر ہے جتنا کہ روزے دار کا. یہ اس کو جو روزہ افطار کروانے والے کو جو مقامات حاصل ہو رہے ہیں ذرا غور کیجیے, اس کے گناہوں کی مغفرت, جہنم کے عذاب سے اس کو چھٹکارا, اور اس کو اتنا اجر ملے گا جتنا کہ روزے دار کا ہے. من غیر ان ينتقص من اجره شيء, کیونکہ یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ شاید روزے دار کا اجر اس کو مل جائے گا جس نے روزہ افطار کروایا, اب روزے دار بیچارہ تو رہ گیا محروم اجر سے. نہیں, من غیر ان ينتقص من اجره شيء, بغیر اس کے کہ روزے دار کے اجر میں کچھ بھی کمی کی جائے, اس کا اجر اپنی جگہ برقرار ہے, اتنا ہی اجر روزہ افطار کروانے والے کو ملتا. اور روزے کا اجر کتنا ہے یہیں پر ذرا ساتھ ہی پڑھ لیجیے, روزہ رکھنا اس کا اجر و ثواب کتنا ہے, یہ صفحہ 6 پر وہ حدیث ہے, ابھی ساتھ پڑھ لیجیے تاکہ یہاں واضح ہو جائے کہ جس اجر و ثواب کی بات ہو رہی ہے وہ ہے کتنا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, جو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر امثالها الى 700 ضعف. فرمایا کہ ہر انسان کے نیک عمل کو 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھایا جاتا ہے. کم سے کم ہر عمل کا جو اجر ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا, من جاء بالحسنة فله عشر امثالها, جو کوئی ایک خیر کا کام کرے گا, نیکی کا کام کرے گا, اس کے لیے اجر اس کے 10 ہم وزن, یعنی 10 مثل, 10 گنا اجر اس کو ملے گا ہر نیکی پر. یہ تو ایک عام قانون ہے, ماہ مبارک میں, ماہ رمضان میں تو وہ 70 گنا تک چلا گیا, لیکن سال کے بقیہ مہینوں میں بھی بہرحال 10 گنا تک کا وعدہ ہے. اور بعض اعمال وہ ہیں کہ ان کا 700 گنا تک وعدہ ہے. انفاق فی سبیل اللہ, مثلا اس میں سے ایک مثال ہے, مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ, گندم کے ایک دانے سے 700 دانے پیدا ہوتے ہیں. اسی طرح جو انفاق فی سبیل اللہ کرنے والے ہیں, صرف اللہ کے لیے انفاق, اور اس کا سب سے نمایاں مثال کیا ہوگا, اللہ کے دین کے غلبے کے لیے, اللہ کے دین کی اقامت کے لیے, اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے, اور اس میں جہاد و قتال کے لیے جو انفاق جو خرچ کیا جائے گا وہ ہے انفاق کی سبیل اللہ. اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کا اجر 700 گنا ہے, لیکن یہ بھی صرف لمٹ یہاں نہیں کر دیا, واللہ یضاعف لمن یشاء, اور اللہ مزید بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہتا. تو فرمایا کہ ہر نیکی کا عمل 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے, لیکن آگے کیا ہے, الا الصوم,
سوائے روزے دار کے. اور یہ ہے قال اللہ عز و جل, یہ بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی, گویا حدیث قدسی کے الفاظ ہیں, سوائے روزے کے. فإنه لي, اللہ فرماتا ہے کہ یہ خاص میرے لیے ہے, وانا اجزی بھی, اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. یہاں پر کوئی قانون قاعدہ اپلائی نہیں ہوگا. یہ روزے کے جو عبادت کا ثواب ہے یہ 700 گنا نہیں ہے, یعنی اس میں ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ اس سے بہت آگے ہے, اور کتنا ہے اس کا کوئی نہیں جان سکتا, وہ رب اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے. یہ ہے روزے کی عبادت کا ثواب. حدیث پوری پڑھ لیتے ہیں, جب ہم پڑھ ہی رہے تھے. فرمایا یدع شہوتہ وطعامہ من اجل, ایک بندہ مومن شہوت سے اور کھانے پینے سے رکتا ہے صرف میری خاطر, اسے شدید بھوک ہے, شدید پیاس ہے, کوئی دیکھ بھی نہیں رہا, لیکن وہ پھر بھی رکا ہوا ہے. کیوں؟ اللہ کے لیے, اور اس احساس کے تحت کہ اللہ مجھے دیکھ رہا. یہ عمل اللہ کو اتنا پسند ہے, چنانچہ اس کے لیے جو اجر ہے وہ بے حد و حساب ہے. آگے فرمایا لصائم فرحتان, روزے دار کے لیے دو خصوصی مواقع ہیں فرحت کے, خوشی کے. فرحت عند فطرہ, ایک وقت وہ ہے کہ جب وہ افطار کرتا ہے. آپ سب کو تجربہ ہے اس وقت کیا کیفیت ہوتی, وہی نعمتیں ہیں پڑی ہوئی ہیں, رکے ہوئے ہیں, افطاری کا وقت ہوگا تو ہاتھ اٹھے گا. وہ وقت بھی آئے گا جب مئی جون کے روزے ہوں گے کہ سوائے پانی کے آپ کسی شے کو بھی ہاتھ نہیں لگائیں گے, لیکن جب تک نہیں ہے رکا ہوا. اور اس وقت پانی کے جو نعمت کا احساس, جو قدر و قیمت اس وقت اس کا اندازہ ہوتا ہے, وہ عام دنوں میں آپ کر ہی نہیں سکتے. تو بہرحال ایک تو وہ وقت ہے, اور اس کا تجربہ ہر روزے دار کو افطار کے وقت ہوتا ہے. وفرحت عند لقاء ربه, اور ایک اصل فرحت جو ملنے والی ہے وہ جب وہ رب سے ملاقات کرے گا. اللہ تعالیٰ اس میں سے بھی ہمیں حصہ عطا فرمائے, ہمیں ان میں شامل کرے. ولخلوف فيه اطيب عند الله من ريح المسك, اللہ تعالیٰ کے پیمانے ہی کچھ اور ہیں. اب یہ الفاظ آپ پڑھیں کہ روزے دار کے منہ کی جو بو ہے وہ آپ اسے کسی طرف بھی لے جائیں, ظاہر بات ہے کہ وہ خوشبو تو نہیں ہوگی, وہ اللہ کو مشک سے یعنی کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند. یہ پیمانے اللہ کے. تو بہرحال یہاں فرمایا کہ روزہ, کسی کو روزہ افطار کروانے والے کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو ہے, بغیر اس کے کہ اس رکھنے والے کے روزے میں اس کے اجر و ثواب میں کوئی کمی کی جائے. قلنا یا رسول اللہ لیس کلنا یجد ما یفطر به الصائم, سلمان فارسی جو اس حدیث کے راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول, ہم میں سے ہر شخص کے لیے تو ممکن نہیں ہے کہ وہ روزے دار کو افطار کروا سکے, اس کی بساط نہیں ہے. حضرت سلمان فارسی درویش صحابہ میں سے تھے, اور جو اصحاب صفہ موجود ہوتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر پڑے ہوتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر بات سیکھنے کے لیے, اپنی زندگی وقف کی ہوئی تھی. وہ تو ویسے بھی کئی کئی دن فاقے سے بھی رہتے تھے, ان کو اپنے لیے روزہ افطار کرنے کے لیے کبھی پانی مل گیا, کبھی لسی کا ایک گھونٹ مل گیا, کبھی دودھ کا ایک جو ہے وہ پیالہ مل گیا, اس کے علاوہ تو ان کے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں تھا. ہم کیسے ان کی افطاری کروائیں, اور اس ثواب سے تو پھر ہم محروم ہو گئے. روزے دار کو افطار کروانے کے ثواب سے محروم ہو گئے, یہ سوال کیا انہوں نے. وہی بات جو میں نے پچھلی دفعہ عرض کی تھی کہ صحابہ میں بھی کمپٹیشن تھا. فاستبقوا الخیرات, قرآن کہتا ہے نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو, کمپیٹ کرو, اور وہ کرتے تھے, اور واقعی صرف نیکی کے کاموں میں کرتے تھے. یہاں انہیں پریشانی ہوئی کہ اس اجر سے ہم محروم رہ گئے, ہم کیسے روزہ افطار کروائیں, ہمارے پاس تو کچھ ہوتا نہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی انہیں, يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على مسقط لبن او تمرة او شربة من ماء. اللہ تعالیٰ یہ اجر و ثواب اس شخص کو بھی عطا فرما دیں گے جو کسی روزے دار کو افطار کروائیں ایک گھونٹ پانی پر یا ایک کھجور پر یا ایک لسی یا دودھ کے گھونٹ پر. یعنی جس شخص کو جو میسر ہے اسی میں سے شیئر کر رہا ہے, وہ کسی دوسرے کو شریک کر لیتا ہے. یہ نہیں ہے کہ خود تو ہر طرح کے مرغن کھانے اپنے لیے ہوں اور روزہ افطار کروائے اسے ساری اس طریقے سے, یہ مطلب نہیں ہے. جس کو کچھ میسر نہیں اور وہ اپنے میں جو کچھ اس کے پاس ہے اسی میں کسی کو شیئر کر لے تو وہ سارا اجر و ثواب جس کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی عطا فرمائے. وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِ شُرْبَةً لَا يَظْمَأُ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ. اور جو کوئی کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلا دے, اور پھر میں عرض کروں گا کہ خاص طور پر پیٹ بھر کر کھلانا ان کو جنہیں سال کے بقیہ مہینوں میں پیٹ بھر کر کھانا نصیب نہیں ہوتا, ترجیحاً وہ ہیں, باقی تو سب شامل ہیں, تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ میرے حوض سے پلائیں گے. سقاہ اللہ من حوض شربتا لا یظمأ حتی یدخل الجنہ. اور اس حوض کوثر سے جو جس کو ایک گھونٹ بھی مل گیا اس کی تاثیر یہ ہوگی کہ حشر کے میدان کے تمام سخت راہل سے وہ گزر جائے گا, جنت تک پہنچ جائے گا, اور اسے پیاس نہیں ستائے گی. وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ. یہ مہینہ وہ ہے کہ جس کے پہلے عشرے کا عنوان رحمت ہے, رحمتوں کو سمیٹنے کا وقت ہے. وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ, درمیانی حصے کا عنوان مغفرت ہے, اس میں محنت کر لو تو تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں. وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ, اور آخری عشرے میں بھی انسان نے محنت کر لی اور جیسے روزہ رکھا جانا چاہیے اور جیسے راتیں گزرنی چاہیے اس کے مطابق اس نے گزاری, تو جو اصل مقصد حاصل ہو جائے گا, جہنم کے عذاب سے چھٹکارے کا پروانہ مل جائے گا. اور جو قرآن نے کہا کہ من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز, جسے جہنم کے عذاب سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا, بس وہ ہے کامیاب. تو یہ ہے اس اصل کامیابی تک پہنچنے کے لیے اس مہینے بہترین مواقع ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں. لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے ذہنی تیاری پہلے ضروری ہے. جو کہا جاتا ہے کہ موسم اچھا پانی وافر مٹی بھی زرخیز, جس نے پھر بھی کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقان. اسی طریقے سے, اور اگر یہ غفلت میں گزر گئے اور بعد میں ہاتھ ملتے رہے تب بھی کوئی فائدہ نہیں, کہ اس آرزو کے باغ میں آیا نہ کوئی پھول, اب کے بھی دن بہار کے یوں ہی گزر گئے. تو یہی وقت ہے, ابھی تو 2 تاریخ ہے, اس سے پورا فائدہ اٹھا لیں. وقت پورا ہو چکا ہے تقریباً, میں نے ذکر کیا تھا کہ اس ماہ مبارک کی برکات سے فائدہ اٹھانے کے لیے اصل میں دن کا روزہ اور رات کا قیام مع القرآن, اس کے حوالے سے 2 احادیث ہیں, بس یہ جلدی سے ہم پڑھ لیتے ہیں, اس پر میں ختم کروں گا. پہلے ہی صفحے پر وہ حدیث ہے, راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے ماہ رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں, یعنی خالصتاً اللہ کے لیے اور اللہ ہی سے اجر و ثواب کی امید میں, غفر له ما تقدم من ذنبه, اس کے تمام سابقہ گناہ اللہ معاف فرما دے. ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا, ساتھ ہی فرمایا جو رات رمضان کی راتوں میں کھڑا رہا, جس نے قیام الليل کیا, زیادہ سے زیادہ وقت قرآن کے ساتھ گزارا, اور قیام الليل کم سے کم 1/3 شب پر اس کا اطلاق ہوتا ہے, کم سے کم 1/3 شب قرآن کے ساتھ گزاری. یہ سورہ مزمل کی آیت سے میں استدلال کر رہا ہوں, وقت نہیں ہے اس کی تفصیل میں جانے کا. تو جو اس نے اس انداز سے ماہ مبارک کی, اس ماہ رمضان کی راتیں گزاری ہیں قرآن پڑھتے ہوئے, اس کو سنتے یا سمجھتے ہوئے, ایمان و احتساب, ایمان و احتساب کے ساتھ, یعنی اللہ کی پر ایمان اور اخلاص اور اسی سے اجر و ثواب کی امید میں, غفر له ما تقدم من ذنبه, اس کے بھی تمام سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے. اور یہی الفاظ پھر لیلۃ القدر کے حوالے سے آئے, ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, اور یہ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ روایت موجود ہے، متفق علیہ. آخری صفحے پر بھی ایک حدیث ہے، اس کا مطالعہ کرتے ہیں. اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن بندے کے حق میں شفاعت کریں گے. قیامت کے دن تو ہر شخص متلاشی ہوگا کوئی سفارشی ہو، اور بہت سو پر دن پر ہم نے انحصار کیا ہوتا ہے کہ وہ سفارش کریں گے، وہ صاف جھنڈی دکھا دیں گے، وہاں اصل سفارشی کون ہے؟ فرمایا یہ ہیں جو سفارش کریں گے جن کی سفارش مانی جائے گی. الصیام والقرآن، روزہ اور قرآن شفاعت کریں گے بندے مومن کے حق میں. یقول الصیام اے رب انی مناعتہ الطعام والشہوات بالنہار، روزہ کہے گا سفارش کرتے ہوئے کہ اے میرے پروردگار، میں نے تیرے اس بندے کو دن کے اوقات میں کھانے پینے سے اور شہوت کا تقاضا پورا کرنے سے روکے رکھا، فشفعنی فی، بس اس کے معاملے میں میری شفاعت قبول فرما. ویقول القرآن، قرآن کہے گا مناعتہ النوم باللیل، اے رب میں نے تیرے اس بندے کو رات کو سونے سے روکے رکھا، یہ میری وجہ سے راتوں کو جاگتا رہا، اس نے رات کا ایک بڑا حصہ، قابل قدر حصہ میرے ساتھ گزارا، لہذا فشفعنی فی، اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ فیشفعان، اللہ تعالیٰ ان دونوں کی شفاعت کو قبول فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ہم ان لوگوں میں شامل فرمائے جو اس ماہ مبارک کی برکات سے پورے طور پر فیضیاب ہو سکیں. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات.